حضرات گرامی، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس چیز کو ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے اشرف اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے. وہ انسان جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ ذوالجلال کی ساری مخلوق سے بدترین ہے اور سب سے برا ہے. اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اونچا مرتبہ اور مقام دیا ہے. آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں. جو اللہ ذوالجلال کا عرش اٹھانے والے مقرب اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر جو انسان اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال اس مجلس کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اللہ ذوالجلال کے بڑے ہی مقرب اور بہت اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. آپ مومن بندے کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتا ہے، تو اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کی ساری رات کی عبادت، ساری رات کی تہجد کا ثواب اور اجر لکھتا رہے. یہ کتنا بڑا مقام ہے انسان کا کہ جب اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے اور اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں آ جائے، تو پھر وہ انسان سویا بھی ہے، آرام کر رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کی عبادت لکھ رہے ہیں کہ یہ تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے. آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے اگر اس سے کچھ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، آدمی جب بیمار ہوتا ہے ظاہر ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، ظاہر ہے جہاد میں نہیں نکل سکتا، اللہ کے راستے میں دعوت دین کا کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جب تندرست تھا اس وقت یہ ساری نیکی کے کام کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے اس سے وہ کام چھوٹ گئے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب تک یہ بیمار ہے اس کی نیکییں لکھتا رہے، جب تک بیمار ہے فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ایک صحابی ان کی عیادت کرنے آئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رونے لگے. دوسرے صحابی کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے، آپ تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر کرو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں اللہ کی شکایت کرتے ہوئے بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے ایک اور غم ہے. بھائیو اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی سوچ کیا ہے، کہنے لگے مجھے ایک اور پریشانی لگی ہوئی ہے. کیا پریشانی لگی؟ کہتے ہیں جن دنوں میں میں بیمار ہوا تھا ان دنوں میں میں نیکییں کم کیا کرتا تھا، جب میں تندرست تھا اور اچانک یہ بیماری آ گئی، ان دنوں میں نیکیوں میں میں بہت پیچھے تھا، تو مجھے افسوس یہ لگا ہوا ہے کہ کاش کہ ان دنوں میں صحت اور عافیت کے دنوں میں میں نیکییں بہت زیادہ کرتا، جب بیماری آتی تو وہ نیکییں میری بیماری کے دنوں میں فرشتے لکھتے رہتے، مجھے تو یہ افسوس لگا ہوا. تو بھائیو، ایک مومن بندے کا اللہ عز و جلال کے ہاں بڑا ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کے برعکس بندہ جب اللہ کی عبادت میں نہیں آتا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو بھائیو اس کا مرتبہ اور مقام پھر اللہ کے ہاں اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدترین ہو جاتا ہے، وہ انسان خنزیر سے بدتر ہوتا ہے، جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، کتے سے بدتر ہوتا ہے، اور باقی جتنی اللہ کی مخلوق ہے جن کو ہم بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب سے انسان بدتر بن جاتا ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ کیوں؟ بھائیو، اس لیے کہ باقی اللہ کی مخلوق وہ سارے کام کر رہی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ عز و جلال نے ان کی لگائی. جانور ہیں، اللہ نے جس نظام پر ان کو چلا دیا وہ چل رہے، وہ اللہ کے نظام کی مخالفت نہیں کرتے. پرندے ہیں، درندے ہیں، کتا ہے، اگر اللہ عز و جلال نے اس کے اندر اپنے مالک کی وفاداری اور مالک کے ساتھ خلوص اس کی فطرت میں رکھا ہے، تو کتا وہ کام کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی تھی. اللہ عز و جلال نے جس نظام کے تحت اس کو پیدا کیا تھا، جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ پوری کر رہا ہے. اور یہ انسان ہے جس کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا. اسی لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ بے شک کافر لوگ، عیسائی ہوں، یہودی ہوں اور مشرکین مکہ ہوں، مشرک ہوں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ ساری مخلوق سے بدترین ہیں. میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ جو انسان اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزارتا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی باقی ساری مخلوق سے بدترین ہے، اور کتے سے بھی بدتر ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ رہا ہو. وہ دن جن دنوں میں عالم اسلام کے اوپر تتاریوں کا غلبہ تھا، بغداد کو انہوں نے تہس نہس کیا، اور اپنے خیال اور ذہن کے مطابق تتاریوں نے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ اب اس زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان تتاریوں میں ایک شہزادہ تیمور تغلق شکار کو نکلتا ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جب شکار کو جاؤں تو جتنی رعایا عوام ہے وہ ساری کی ساری میرے ساتھ ہوں. ایک دن شکار کرتا کرتا جنگل کو نکلا، آگے آپ نے اپنے آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بارش ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، اور وہ اس کے سامنے آ گئی. بڑا اس کو غصہ تل ملا اٹھا، بڑا غضبناک ہوا، کہ ہم نے تو مسلمانوں کی نسلیں تباہ کر دی تھی، یہ شکل مجھے کہاں سے نظر آ گئی؟ بلایا، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اس بابا جی کو لایا گیا، ان کا نام نظام الدین تھا، شیخ نظام الدین، ایران کے رہنے والے تھے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے جرت ہوئی؟ آپ نے میرا آرڈر نہیں سنا تھا کہ جب شکار کو نکلوں تو سارے لوگ میرے ساتھ ہوں، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، جی مجھے تو آپ کے آرڈر کا پتہ ہی نہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں تھا۔ کہنے لگا، اچھا مجھے بتا کہ تو بہتر ہے، تو اچھا ہے، یا یہ میرا شکاری کتا تجھ سے اچھا ہے؟ اس کے پاس شکاری کتے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ میرا شکاری کتا اچھا ہے، یا تو بہتر اور اچھا ہے شکاری کتے سے؟ جن لوگوں کو اللہ حضور جلال نے اپنی عبادت، ایمان اور ذکر کی محبت دی ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں آدمی سمجھتا ہے، جی پتہ نہیں یہ کملے سے لوگ ہیں، ان کو سمجھ کوئی نہیں، لیکن اللہ حضور جلال فہم و فراست بھی اپنے ماننے والوں کو، اپنی عبادت کرنے والوں کو ہی دیتا ہے۔ وہ بابا جی کہنے لگے، آپ جواب سنیں، سوال تو سمجھ گئے کہ تو اچھا ہے یا میرا شکاری کتا اچھا ہے؟ بابا جی کہنے لگے کہ اگر میں ایمان کی زندگی، اللہ کی عبادت کی زندگی گزاروں تو پھر میں اچھا ہوں، پھر میں اچھا ہوں، اور اگر میں اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی زندگی گزاروں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاؤں، تو پھر یہ کتا مجھ سے افضل ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی یہ بابا جی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بابا جی سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ کے بندے، اگر تو بھی اللہ کو مان لے، اللہ کی عبادت میں آ جائے، تو پھر تو اچھا ہے، میں بھی اچھا ہوں، اور اگر ہم اللہ کی عبادت میں نہ آئیں، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جائیں، اس کو ہی نہ مانیں، تو پھر یہ کتا ہم سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کی عقل میں بھی یہ بات آ گئی، علیحدہ کر کے بابا جی کو کہنے لگا کہ جب آپ سنیں کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں اور تخت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا گیا ہے، تو آپ ضرور میرے پاس آنا، میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ اب اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو اکیلا مسلمان ہوں گا، لیکن بادشاہ بن کر مسلمان ہوں گا تو ساری رعایا کو مسلمان بناؤ۔ بابا جی چلے گئے، بیمار ہوئے، اپنے بیٹے رشید الدین کو وصیت کی، کہا بیٹا شاید اس بیماری میں میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، آپ میری یہ وصیت یہ تیمور تغلق کو پہنچا دینا جب وہ بادشاہ بن جائے۔ بابا جی نظام الدین فوت ہو گئے، جب تیمور بادشاہ بنا، ان کا بیٹا رشید الدین یہ وصیت لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، لیکن باڈی گارڈ اس کو دروازے سے آگے نہیں جانے دیتے، ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ بڑی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طریقہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ رات وہاں گزاری، فجر کی نماز کا وقت آیا تو گیٹ کے اوپر اونچی آواز سے اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے یہ آواز اس کی گونج ایسی پہنچائی کہ بادشاہ بڑبڑا اٹھا کہ یہ آج نیا نام اللہ اکبر کا نام، اذان کی آواز ہمارے اس ملک اور شہر کے اندر، کہنے لگا اس کو پکڑ کر لاؤ، یہ آواز لگانے والا کون ہے؟ بابا جی کا کام بن گیا، ان کی خواہش یہی تھی کہ بادشاہ سے ملاقات ہو جائے۔ رشید الدین اندر گئے، بادشاہ کہنے لگا کہ تم کیسے آئے، یہ آواز کیسی ہے؟ کہنے لگے جی آپ کو یاد ہوگا، آپ شکار پہ گئے تھے اور ایک بزرگ آپ کو ملے تھے، آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ بزرگ تو فوت ہو گئے، میں وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب آپ نے کہا تھا کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے، وہ کہنے لگا ہاں مجھے یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے اور کہنے لگا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کہنے لگے آپ غسل کریں، نہائیں، نہا کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی دے۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کا نقشہ اپنے شعروں میں کھینچا کہ وہ تتاری جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک اللہ کے بندے کی اس بات نے اس کے دل پہ اتنا اثر کیا ہے کہ وہ خود مسلمان بنا، اپنی رعایا کو اسلام کی دعوت دی، جس اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے پوری قوت کو صرف کیا تھا، اسی اسلام کی روشنی ان کے گھروں سے نکلے۔ بھائیو، یہ بات سمجھنے کی وجہ سے کہ اگر بندہ اللہ کی بندگی میں ہے تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اگر بندہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں نہیں ہے تو کتوں سے برا ہے، خنزیر سے برا ہے، ساری مخلوق سے بدترین ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے انسانوں کو، اللہ کی پوجا اور عبادت کا سبق دینے کے لیے، یاد دلانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ تمام پیغمبر، تمام انبیاء اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس طرح اس کے اوپر کھپا دی، اس طرح محنت کی، رات کو، دن کو، نہ یہ دوپہر کو دیکھا اور نہ آرام کو دیکھا، ہر ایک کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، قبائل کے پاس جا رہے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور بھائیو، اسی اللہ کی بندگی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے۔ مجاہدین نکلتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، جو کمانڈر کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اپنے ایلچیوں کو بھیجتے ہیں، سفیروں کو بھیجتے ہیں، رستم کے پاس جاتے ہیں، ایران کی فوج کے چیف آف سٹاف کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سربراہ کے پاس جاتے ہیں جو اس دور کی سپر طاقت سمجھی جاتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ تم کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جو آگے سے جملہ بولتے ہیں نا، سارے کے سارے کمانڈر، سارے کے سارے اسلام کے سفیر، سارے کے سارے اسلام کی ترجمانی کرنے والے، بھائیو وہ جملہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے اور ہر وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مسلمانوں کی 30,000 فوج ہے، ایران کی ایک روایت کے مطابق 1.5 لاکھ فوج ہے، اور پوری قوت صرف کر دی پارسیوں نے، ایرانیوں نے، جب مسلمان پھٹے پرانے کپڑوں میں اور ٹاکیوں کے اندر، ٹکڑوں، کپڑے کے ٹکڑوں کے اندر تلواریں لپیٹی ہوئیں سامنے جاتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہنے لگے کیا لینے کے لیے آئے ہو، تم کہتے کیا ہو؟ تو بھائیو سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں لإخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے جائیں، بندوں کو بندوں کی پوجا سے نکالیں، بندوں کی حکمرانی نہ ہو، الا عبادت رب العباد، بلکہ جو بندوں کا رب ہے، جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ میرے بھائیو اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تمام پیغمبروں نے سب سے زیادہ زور اسی عبادت کے اوپر دیا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اور آپ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا بندوں پر جو سب سے بڑا حق ہے، اگر اس حق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ اس حق کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اور پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے۔ بھائیو اس حق کو سمجھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا کیا حق ہے۔ ماں کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، باپ کا حق بھی ہوتا ہے، استاذ کا حق بھی ہوتا ہے، بڑے کا حق بھی ہوتا ہے۔ ہم ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے تو بڑے حساس ہوتے ہیں، لیکن جو پیدا کرنے والے کا حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ اگر اس کے اندر ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اس حق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں۔ اللہ کے کئی حقوق ہیں، اللہ کے کئی حقوق ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن ایک حق اللہ عز الجلال کا ایسا ہے کہ جس کو اللہ عز الجلال معاف نہیں کریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائیو وہ کون سا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گدے پہ سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ آپ گدے پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا اے معاذ، تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو علم ہے یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سن لے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ پھر اللہ ذوالجلال اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ بھائیو اب اللہ کا یہ حق، اور سب سے بڑا حق، کہ اس کے اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، یہ ایسا حق ہے. اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ معاف نہیں کریں گے. میں یہاں ان بھائیوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو پتہ ہے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جی انسان کو بندوں کے حقوق ادا کر دینے چاہیے، باقی جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. یہ بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. یہ بات ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. بھائیو غلط کس لحاظ سے ہے آپ غور کر لیں اور لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں. غلط اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ایسے ہیں کہ ان کو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ جو حق ہے عبادت اور ایمان کا اس کو اللہ معاف نہیں کریں. کیا خیال ہے آپ کا کہ مشرک کو اللہ حضر جلال معاف کر کے جس کی موت شرک پہ ہو کیا اس کو جنت میں داخل کر دیں گے؟ مشرک اور کافر جس کی موت کفر پہ ہے یا جس انسان کی موت شرک کے اوپر ہے، کیا اگر ہم یہ کہیں جی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، اگر اس کا معنی یہ لیں کہ مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں لے جائیں گے، جہنم سے نکال لیں گے، یہ نظریہ اور تصور 100% غلط اور قرآن مجید کے متصادم ہے. اللہ عز وجل نے قرآن میں کتنی دفعہ کہا ان الذین کفروا وما توہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جن لوگوں کی موت کفر پہ ہوئی ان پر اللہ کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ ان کو جہنم میں پھینکیں گے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. کافر کو اللہ معاف نہیں کریں جس کی موت کفر پہ ہوئی، اور اسی طرح مشرک کو بھی اللہ تعالی اپنا حق معاف نہیں کریں گے. اللہ جل جلال فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کریں گے، لا یغفر ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں، جس کے لیے چاہیں اللہ معاف کر دیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بھائیو کیا سمجھ آئی کہ شرک اور کفر، جس نے اللہ کا حق غصب کیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ معاف کرنے پہ قادر نہیں، نہیں اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے اپنے قرآن کے اندر، اپنے دین کے اندر یہ خود فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک اور کافر کو نہیں بخشیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کون سے حقوق بخش دیں گے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک اور کفر کے علاوہ باقی اور آدمی سے نافرمانی ہو جاتی. نماز میں کئی دفعہ ممکن ہے آدمی سے سستی ہو جائے، آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، آدمی شراب پی سکتا ہے، آدمی سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، اور بھی کئی ایسے جرم ہیں کہ آدمی کے اوپر حج فرض ہے لیکن نہیں کر سکا. آدمی حج فرض تھا لیکن اس نے سستی کی، کوتاہی کی، نہیں کر سکا. آدمی نے چوری کر لی ہے. بھائیو باقی اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں کریں گے. آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس لیے جو ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی لوگوں کے حقوق ادا کیا کرو, لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق خود بخود ہی معاف کر دے گا. بھائیو صحیح بات ہے کہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کریں. اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں کریں. حدیث قدسی میں اللہ حضر جلال فرماتے ہیں, اے آدم کے بیٹے, لو لقیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تم مجھے ملے اور زمین بھر کر گناہوں کی لے آئے, زمین بھر کر گناہوں کی لے آئے اور تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی فضا تک پہنچ جائیں اور تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو, میں سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں, ولا ابالی, مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو بھائیو اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ بندوں کا حق جو اللہ پر ہے, یہ بندوں نے اللہ پر لازم نہیں کیا کہ ہم نے کسی چیز کو اللہ پر واجب کر دیا, نہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ, یہ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر لکھا اور فیصلہ کر لیا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا, صرف میری خالص عبادت کرے گا, اس کو جہنم میں نہیں رہنے دوں گا. وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, ممکن ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں, ممکن ہے اللہ عز الجلال اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے معاف کر دیں, ممکن ہے اللہ عز الجلال اس کو فرشتوں کی شفاعت سے معاف کر دیں, ممکن ہے اللہ عز الجلال اس کو اپنے نیک بندوں کی سفارش سے معاف کر دیں. 70 آدمیوں کو تو اللہ عز الجلال شہید کی سفارش سے ہی جنت دے دیتا ہے. بھائیو ممکن ہے اس آدمی کو اللہ عز الجلال اپنی رحمت سے ہی معاف کر دیں, ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا ہے. یہ اللہ کی عبادت کہ اللہ کو ہم نے کیسے پوچھنا ہے, اللہ کی عبادت ہم نے کس طرح کرنی ہے, جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور جس کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. میرے بھائیو یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, یہ سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے اگر کوئی چیز ہے نا, اگر آپ یہ سوال کریں یا آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, لیکن کیسے عبادت کریں, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کے لیے کون سا راستہ ہے کہ ہم اللہ کی صحیح عبادت کر سکیں, میرے بھائیو اس کا راستہ قرآن اور سنت ہے. قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں, تو پھر قرآن سے پوچھیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے جائیں. آپ کی زندگی میں قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا, آپ سب سے پہلے قرآن پر لوگوں کو عمل کر کے دکھاتے تھے. جو آپ کا عمل تھا, جو آپ کی زندگی تھی, یہ قرآن کی عملی تفسیر تھی. سب سے پہلے اتبع ما اوحی الیک, اے پیغمبر سب سے پہلے تو پیروی کر جو تیری طرف نازل ہو رہا ہے. ما انزل الیک, جو اللہ کی طرف سے شریعت تیرے اوپر نازل ہو رہی ہے, سب سے پہلے تو اس کی پیروی کر. تو بھائیو قرآن کے اوپر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے مطیع بندوں میں بن جاؤں، میں خود اطاعت کروں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شریعت آسمان سے اتری پیغمبر اس کے اوپر مکمل عمل کرتے تھے، یا اس شریعت کو لوگوں کے لیے رکھا تھا اور خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے؟ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ آسمانوں سے شریعت نازل ہوئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو لوگوں کے لیے رکھا ہے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے؟ بھائیو، اگر اس طرح کا تصور کسی کے ذہن میں ہے نا، تو یہ بالکل کفر اور الحاد ہے. بعض صوفیوں کا یہ نظریہ اور بعض طریقت کے مدعی کہتے ہیں جی ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے. شریعت ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے اور شریعت ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے، اور طریقت ہوتی ہے خاص لوگوں کی. جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، عبادت کرتے 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 اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ اللہ میں اور اس ولی میں کوئی فرق نہ رہ جائے. تو من شدم من تو شدی، عبادت کرتے کرتے ایسے مرتبے پہ پہنچ جائیں کہ وہ اللہ سے کہے کہ تو میں ہو گیا، میں تو ہو گیا. جب اس مقام پہ ولی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو نہ تو مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت رہتی ہے، نہ اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت رہتی ہے، نہ اس کو حج کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اس کا تو دل اور قلب اس کا جاری ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ نماز میں ہی رہتا ہے. ایسا نظریہ افسوس کہ مسلمانوں کے اندر عیسائیوں کے ذریعے، صوفیوں کے ذریعے، ملحد اور زنادقہ لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر آ گیا، مسلمانوں کے اندر آ گیا. یہ جو اشعار یہ کتابوں میں لکھے ملتے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، یہ اشعار ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو شعر ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ بھائیو، یاد رکھیں کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں سارے صوفیاء کے اوپر یہ اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں، جو لوگ قرآن و سنت کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، یہ بڑا اچھا عمل ہے. زہد ہے، تقوی ہے، اور تزکیہ ہے، سلوک ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. لیکن اگر قرآن سنت سے الگ ہو کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، عیسائیوں کی رہبانیت اور ان کے حلول اور وحدت الوجود کے طریقے اختیار کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صوفیوں کی تعلیمات ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اللہ کے بندو، انبیاء کی تعلیمات تو سب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، صوفیہ کی تعلیمات ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ کس مخلوق کے لیے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ کی شریعت کے سب سے پہلے پابند وہ پیغمبر ہوتا ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبر، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو. تو بھائیو، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کی سنت، آپ کی حدیث ہے جو قرآن اور سنت کی عملی تفسیر ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کو پڑھے، قرآن اور سنت کا مطالعہ کرے. اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن اور سنت سے پوچھے. اس نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، اس نے عقیدہ کیسا رکھنا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. افسوس کہ ربیع الاول کے مہینے سے لے کر، یعنی آپ کے ولادت کے ایام سے لے کر آج تک ہم سیرت النبی کے اوپر کانفرنسیں تو منعقد کر رہے ہیں، آپ کے فضائل، مناقب اور معجزات کا تذکرہ تو ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ جو سب سے بڑا معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذریعے آپ نے اللہ کی زمین کے اوپر بے مثال انقلاب برپا کیا ہے، بھائیو اس سے ہم دور رہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ آپ کا کیا تھا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے وہ انقلاب برپا نہیں ہو سکا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جیسا انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ پوری انسانی تاریخ اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ لوگوں کو قرآن اور سنت دیا تھا، لوگوں کا تزکیہ کیا تھا، اور لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء، کہ لوگوں میں تمہارے والد باپ کی طرح ہوں، باپ کی طرح، اعلمکم کل شیء، میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں، ہر چیز سکھاتا ہوں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے صفائی کرنی ہے، کس ہاتھ سے صفائی کرنی ہے، اور کس طرف منہ کر کے، کس طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے گھر سے نکلنا ہے، کیسا لباس پہننا ہے، کیسی تجارت کرنی ہے۔ اعلمکم کل شیء، میں تمہیں ہر چیز سکھا رہا۔ افسوس ہے کہ ہر چیز تو ہم نے کیا سیکھنی تھی، ہمیں تو نماز ہی نہیں آتی، ہمیں تو نماز اسے ہی نہیں آتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ کی طہارت کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، اور آپ کے سونے کی کیفیت کیسی تھی۔ بھائیو، صحابہ کرام کے انقلاب کی جو ہم باتیں کرتے ہیں، وہ صرف زبان سے ہی آپ کے ساتھ محبت کے دعوے دار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سیرت کانفرنس ہوتی ہے نا، سیرت کانفرنس صوبائی سطح پہ، وفاقی سطح پہ، یا بعض تنظیموں کی طرف سے، اور جو حضرات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مقالہ پڑھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں نا، بڑے اسکالر، بڑی ان کی ریسرچ، بڑا مطالعہ، اور بڑی لفاظی، بڑی کتابیں لکھنے والے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آدمی دو دو گھنٹے بے مثال مقالہ پیش کر رہا ہے، جب اس کے الفاظ کو سنیں تو حقیقت ہے کہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترتی جاتی ہے، اور جب مقالہ پڑھنے والے کی شکل کو دیکھ لیں کہ یہ اتنا کچھ بول رہا ہے، اتنا اس نے لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کی شکل کو دیکھ لیں تو اس کی شکل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ملتی نہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ بڑا ریسرچ اسکالر ہے، بڑا یہ ممتاز محقق ہے، اور بڑا سیرت نگار ہے۔ بھائیو، اس نے بڑی محنت کی ہوگی، لیکن افسوس کہ صحابہ کرام کی طرز کے اوپر اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے کھوکھلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ سیرت کانفرنس ہو اور اس میں شرکت کرنے والے جب نماز کا ٹائم آئے تو گاڑیوں میں بیٹھ کر گھروں میں چلے جائیں، نماز کا ٹائم آ جائے سیرت کانفرنس کے دوران ہیں جی، اذان ہو جائے اور یہ ماشاءاللہ مقالہ پیش کرنے والے، یہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں یہ شریک لوگ ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز گئی۔ یہ ایسی سیرت، ایسے فضائل بھائیوں نفاق کی زبان پہ آتے، منافق کی زبان بولتی ہے، صرف زبان ہے، دل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جس انقلاب کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال انقلاب تھا، بھائیو وہ علم اور عمل دونوں کی صورت میں انقلاب تھا۔ علمی انقلاب بھی تھا اور عملی انقلاب بھی تھا۔ صحابہ کرام دنیا کے عالم بن کر، جن کو بدو کہا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا بدو ہے، ان کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں آتا، دنیا نے ان سے علوم سیکھے اور وہ دنیا کے علوم اور فنون کے اندر بھی امام بن گئے، اور عمل کی قوت سے انہوں نے اللہ کی زمین کے اوپر عدل اور انصاف کا انقلاب برپا کیا تھا۔ صحابہ کرام کا انقلاب تو یہ تھا کہ قباء کے اندر، قباء مسجد میں فجر کی جماعت ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، جن بھائیوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا، مسجد نبوی کو دیکھا، مسجد قباء میں نمازیں پڑھی ہیں، اللہ عزوجلال ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، شاید وہ جانتے ہیں کہ وہاں اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں، مثلا ادھر بیت اللہ ہے تو بالکل اس کے الٹ سمت پہ، اس کے مد مقابل شام کا علاقہ ہے، یعنی بیت المقدس ادھر ہے اور بیت اللہ ادھر ہے۔ یہ قباء کے اندر فجر کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر ہوئی رکوع میں چلے گئے، ان کو باہر سے کسی گزرنے والے نے دیکھا کہ ان کے منہ تو ادھر ہیں بیت المقدس کی طرف، اس نے کہا قد انزل اللیلۃ علی محمد قرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات کو قرآن نازل ہوا، وامر ان یستقبل الکعبۃ، آپ کو تو آرڈر مل گیا ہے کہ نماز کے اندر منہ بیت اللہ کی طرف کیا کرو، تم نے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ پوری کی پوری جماعت اس وقت کس کیفیت میں تھی؟ رکوع کے اندر۔ بھائیو، صحابہ کرام نے کیا کیا؟ رکوع کی حالت میں یہ پیغام سن لیا، اللہ کا آرڈر کہ بیت اللہ کی طرف، دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب انہوں نے انتظار نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، رکوع کے اندر ہی، رکوع کے اندر ہی انہوں نے اپنی جہت بیت اللہ کی طرف موڑ لی، رکوع انتظار ہی نہیں کی۔ حالانکہ یہ آدمی سوچ سکتا تھا نا کہ جی اب رکوع کے اندر ہیں، چلو کھڑے تو ہو لیں، یہ کھڑے تو ہو لیں، رکوع کے اندر ہی کیسے ایسے مڑائیں گے، یا یہ سوچنے لگتے کہ امام تو آگے ہے اور مقتدی پیچھے ہیں، جب ادھر منہ ہوگا تو یہ مقتدی پیچھے رہ جائے گا، یہ امام پیچھے رہ جائے گا، مقتدی آگے آ جائیں گے، یہ بھی نہیں سوچا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے، فن حرفو وہم رکون، کہ انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا اور وہ رکوع کی حالت میں تھے، نماز کے اندر چل کر ہی امام آگے آیا رکوع کی حالت میں اور مقتدی پیچھے چلے گئے، اللہ عز الجلال کے حکم کا نقشہ کھینچ دیا۔ بھائیو، یہ انقلاب تھا علمی اور عملی، صحابہ کرام کے ذریعے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، اور یہ وہ عملی تفسیر تھی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، اس کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا ہے۔ افسوس کہ اب ہم اس کو بھول گئے۔ بھائیو، وقت ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں۔ میں پہلے بھی خطبوں میں کئی دفعہ کئی موضوعات شروع کرتا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ خاص موضوع کے اوپر کیا کرتا تھا۔ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال یہ تھا کہ مذاق کرتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ بول لیتا ہے تو یہ گناہ ہے یا نہیں؟ تو پتہ نہیں یہ سوال کرنے والے نے کیسے سوال کر لیا۔ او بھائیو، مذاق کی صورت میں جھوٹ بولنا وہ بھی جھوٹ ہے، اور اس کا بھی ویسے ہی گناہ ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ مذاق کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے اس آدمی کے لیے کہ جو لوگوں سے باتیں کرتا ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنساؤں۔ مزاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، آپ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس میں سچائی ہوتی تھی، صداقت ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے اندر۔ اس لیے مذاق میں جھوٹ بولنا بھی اسی طرح جرم ہے جس طرح عام زندگی میں جھوٹ بولنا جرم ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں یعنی جھوٹ کے معاملہ میں کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں تھا اپنی امی کے پاس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ گئے، تو میری والدہ نے کہا تعال اوتیک، کہ آئیے میرے پاس میں آپ کو کچھ دیتی ہوں، آئیے میرے پاس میں آپ کو کچھ دیتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیا دینا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو کھجور دینی تھی، یہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں نے اس کو کھجور دینی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، اگر تو نے اس کو کھجور نہ دی ہوتی یا تیرا یہ کھجور دینے کا ارادہ اگر نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ کئی دفعہ والدہ یا والد بچوں کو ایسے ہی اپنے پاس بلانے کے لیے یا کسی کام پہ لگانے کے لیے کہہ دیتا ہے نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو یہ جھوٹ بھی ہے اور یہ وعدہ خلافی بھی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے تو خواتین آئیں، کچھ خواتین آپ کے گھر میں آ گئیں، آپ نے کہا کہ کھانا کھا لو، وہ کہنے لگی کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمعن جوعا وکذبا، کہ تم جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو، جھوٹ کو اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو کہ بھوک لگی بھی ہو اور پھر آدمی کہے کہ نہیں مجھے بھوک ہی نہیں، آدمی ویسے کہہ دے کہ میرا کھانا گھر میں تیار ہے میں گھر جا کر کھاؤں گا، اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے بھوک نہیں، اور ہوتی اس کو بھوک ہے۔ اب یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اس کو بھوک بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سچا بنا دے اور سچ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ